نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اس وقت دراصل کوئی بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ چند ضروری باتیں بتانی مقصود ہیں جن کا تعلق خاص طور پر اعتکاف کرنے والوں سے ہے اور بالعموم دیگر مسلمانوں سے بھی ہے، لہذا ان باتوں پر فوری طور پر عمل کرنے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اعتکاف کی توفیق ملنے پر دل و جان سے شکر ادا کریں، اور زبان سے شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں، جب بھی خیال آئے کہ میں اعتکاف میں ہوں الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اردو میں کہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا فضل ہے، یا اللہ آپ کا بڑا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے اعتکاف کی توفیق عطا کی۔ شکر کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا شکر ادا کریں گے اتنی اور زیادہ توفیق ملے گی، اور نیک کاموں کی توفیق در توفیق اللہ تعالیٰ کا خاص خاص فضل ہے، لہذا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اور نیک کاموں کی توفیق ہوگی۔ اور دل کا شکر یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ یہاں آ کر اعتکاف کرتا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، میرے بغیر کسی لیاقت کے، بغیر میری کسی قابلیت کے اپنی رحمت سے مجھے اپنے گھر میں بلا کر بٹھا دیا، یہ دل کا شکر ہے۔ اور سر سے پیر تک تمام اعضاء کا شکر یہ ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت ملے، دوزخ سے آزادی ملے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت اور بخشش ملے۔ تو ہم یہاں گناہ بخشوانے آئے ہیں، ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی ناراضگی سے بچانے اور دوزخ سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، اور اعتکاف کا جو ثواب عظیم ہے وہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لہذا جتنی باتیں میں گناہ کی بتلاؤں گا بلا تاخیر آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں، اگر وہ گناہ ہو گیا ہو تو معافی مانگ لیں اور آئندہ اس سے بچیں۔ اعتکاف چونکہ عظیم عبادت ہے، تو اتنی عظیم عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال اعتکاف فرمایا، اور ہر سال آپ نے اعتکاف مسجد نبوی میں فرمایا، اور ایک مرتبہ کسی وجہ سے رہ گیا تھا تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر مداومت فرمائی ہے، اور آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی باقاعدہ اعتکاف فرماتی رہیں، تو اتنی اہم عبادت ہے یہ، لہذا اس عبادت کی حفاظت ضروری ہے۔ جب اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اعتکاف کی سعادت بخشی ہے تو اب اس اعتکاف کی عبادت کی حفاظت ضروری ہے. اب اس کی ایک حفاظت تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے, اعتکاف فاسد نہ ہونے پائے. اس کے لیے آپ دو کام کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام وہ ہے جو میں نے مغرب سے ذرا پہلے اعتکاف کی نیت کرانے سے پہلے بیان کی تھی کہ ہم سب مسجد کی حدود پہچانیں, اور ہمیشہ آپ اس کا معمول بنا لیں گے جب کسی مسجد میں آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو بہتر یہ کہ پہلے ہی اس کی حدود پہچان لیں, نہ معلوم ہو تو مسجد والوں سے معلوم کر لیں. بغیر حدود معلوم کیے مسجد میں بیٹھنے کا انجام اعتکاف فاسد ہونا ہے, کیوں کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو جائے گی. آپ کو تو معلوم ہی نہیں کہ مسجد کہاں سے کہاں تک ہے. اگر مسجد کی حدود آپ کو معلوم نہیں ہوں گی تو کسی بھی وقت آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. چنانچہ آج بھی مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت کی, مغرب کے بعد افطار کرنے کے واسطے پانی پینے یا ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے اور دو آدمیوں کا اعتکاف ٹوٹ گیا. بس ان کے بیچاروں کا مسنون اعتکاف 10 منٹ تک چلا, 10-15 منٹ کے بعد ہی ان کا اعتکاف فاسد ہو گیا. یہ غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے, یا لا علمی کی وجہ سے, یا مسجد کی حدود نہ جاننے کی وجہ سے. حالانکہ 10 دن کا اعتکاف ہے, اگر 1 منٹ کے لیے بھی بلا عذر معتبر کوئی وضو خانے میں چلا گیا, مسجد سے باہر چلا گیا, اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو گیا. اب مسنون اعتکاف کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی, چاہے وہ اسے قضا بھی کر لے, اور قضا 1 دن کی ہوتی ہے. جس دن اعتکاف ٹوٹتا ہے اس دن کی قضا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگر وہ مسجد میں رہے گا تو اس کا نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے, مسنون اعتکاف تو فاسد ہو گیا. جیسے پہلا کام یہ کہ مسجد کی حدود آدمی کو معلوم ہونی چاہیے اور اچھی طرح حدود کو پہچاننا چاہیے اور پھر اس کے اندر رہنا چاہیے, نہ جان کر اس حد سے آگے بڑھے, نہ بھول کر, نہ غفلت میں, نہ لاعلمی میں, نہ جہالت میں. اگر ایسا کرے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے. دوسرے کہ یہاں پر 3 پوسٹر لگائے گئے ہیں, تینوں انتہائی اہم اور ضروری ہیں, اور وہ ہمارا نصب العین ہے تاکہ ان کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے اعتکاف کو بہتر سے بہتر بنا سکیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل و قبول بنا سکیں. ایک پوسٹر میں تو اعتکاف کے ضروری مسائل لکھے گئے ہیں, وہ مسائل بہت ضروری ہیں, ان کو نہ صرف پڑھنا بلکہ سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے. اور دوسرے پوسٹر میں دستور العمل لکھا گیا ہے معتکفین کے لیے کہ معتکف جب مسجد میں آئے اور مسنون اعتکاف کرے تو 24 گھنٹے کیسے گزارے, اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے, اور وہ اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں یہاں آ کر کرنے ہیں. اب وہاں پڑھ لیں گے آپ, اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں, آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرے میں کچھ ہدایات ہیں, وہ بھی بہت اہم اور ضروری ہیں. ان ہدایات ہی میں سے چند ہدایتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات تو یہ کہ 3 پوسٹر کا مطالعہ سب حضرات کر لیں, دوسرے یہ کہ مسجد کی حدود پہچان لیں, اور وہ کچھ مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. ہماری اس مسجد میں تو اس قدر آسان ہے کہ ہر جگہ نیلی پٹی فرش میں بنائی ہوئی ہے, جتنے دروازے ہیں سب پر آپ کو نیلی پٹی ملے گی. وہ نیلی پٹی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر مسجد ہے, اس کے باہر مسجد نہیں. اور بعض جگہ جہاں اندیشہ تھا کہ کسی کو مغالطہ ہو جائے, وہاں دیوار پر کتبے بھی لگا دیے گئے ہیں اور اس میں تیر کا نشان بھی لگا دیا گیا ہے کہ اس سے آگے مسجد نہیں, یہ حصہ مسجد سے باہر ہے, یہ حصہ مسجد کے اندر ہے. اور ان میں فرق بھی کر دیا گیا ہے جو حصہ مسجد کے اندر ہے اس میں کتبے کی زمین سفید ہے, لکھائی نیلی ہے, اور جو حصہ مسجد سے باہر ہے اس میں زمین نیلی ہے, لکھائی سفید ہے. اور بعض جگہ پھر ہمارے احباب گریل بھی لگا دیتے ہیں, اور بعض جگہ ہمارے بھائی وہاں پر ڈوری بھی باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی موتقف اسے پھلانگ کر نہ جائے. مگر بعض موتقف ایسے اڑیل ہوتے ہیں کہ گریل سے بھی پھلانگ اور ڈوری سے بھی پھلانگ کے اعتکاف کو توڑنے کے لیے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے اور بڑی نالائکی کی بات ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی غفلت ہے, اپنی کوتاہی جو دور کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے, چونکہ ہم اوپر ہیں تو یہاں پر وضو خانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں وضو خانے, نالی مسجد سے باہر ہے, بیٹھنے کی جگہ, آنے جانے کی جگہ مسجد کے اندر, تاکہ متقفین کو ہاتھ دھونے, کلی کرنے, وضو کرنے میں آسانی ملے. البتہ اس جانب کے جو وضو خانے ہیں وہ مسجد سے باہر, وہاں بھی سب نشانیاں لگی ہوئی ہیں. اور نیچے کے جو وضو خانے ہیں اس میں جہاں جہاں بیسن ہے وہ مسجد کے اندر ہے, بس متقف وہاں جا سکتا ہے, ہاتھ بھی دھونے جا سکتا ہے, کلی کرنے بھی جا سکتا ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے. اور جو وضو خانے ہیں وضو خانوں میں, وہ وضو خانے مسجد سے باہر ہیں. وضو خانے بیٹھنے کی جگہ بھی, اس کی سیڑھیاں بھی, نالی بھی, سب مسجد سے باہر ہیں. بس یہاں اس جانب کے جو باب فاطمہ کے بیسن ہیں اس کے سامنے جتنے وضو خانہ ہے اس میں پانچ بیٹھنے کی جگہ ہیں, یہ مسجد کے اندر ہے. وہ ضرورتاً مسجد کے اندر رکھی گئی ہیں تاکہ معتکفین کو تکلیف نہ ہو اور ان کو آسانی رہے وضو کرنے میں, کلی کرنے میں, ہاتھ دھونے میں. بس اتنی سی بات یاد رکھو. اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, آنکھیں بھی دی ہیں, اپنی آنکھیں بھی استعمال کرو, اپنی عقل بھی استعمال کرو اور ہوشیار ہو کر کے رہو. ایسے ہوشیار رہو کہ کہیں گے ایسا نہ ہو میرا اعتکاف فاسد ہو جائے. ایک بات تو وہی ہوگی, سمجھ میں آ گئی سب کے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ بھائی اپنی قیمتی اشیاء کی آپ خود حفاظت کریں, اپنے موبائل, اپنے پیسے اور دوسری قیمتی اشیاء کی آپ خود حفاظت کریں. ہر سال بعض لوگ چور معتکف بن جاتے ہیں, بعض چور معتکف بن جاتے ہیں اور معتکف بن کر پھر معتکفین کا صفایا کرتے ہیں, کسی کی جیب صاف کر دیتے ہیں, کسی کا موبائل صاف کر دیتے ہیں. اور معتکفین سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا چارج کرنے کے لیے لگا کر سو جاتے ہیں. تو سونا کا مطلب یہ کہ آپ خود ہی چوری کروانا چاہ رہے ہیں, یا اسے ایسے ہی اپنے سرانے رکھ کے وضو کرنے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا مطلب آپ نے اپنی چیز کی حفاظت نہیں کی, آپ نے خود ہی چوروں کے حوالے کیا ہے. کوئی چوری کرنا چاہے تو آپ کی طرف سے گویا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کرنا چاہے کر لے. تو اس لیے اپنی چیزوں کی فوراً حفاظت کریں, کوئی قیمتی چیز تالے کے اندر رکھیں. یہ بھی غلطی نہ کریں کہ بھائی گرمی کی وجہ سے آپ اپنے خیمے میں کرتا لٹکا کر کے سو جائیں, تو چور کے لیے تو بہت آسان ہے, آپ سوتے رہو وہ آپ کی جیب صاف کر لے گا. تو ہر سال یہ شکایت سامنے آتی ہے, لہذا پہلے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ غیر معتکف چور بھی آتے ہیں اور معتکف چور بھی ہوتے ہیں. وہ چور معتکف بن جاتے ہیں اور معتکف بن کر کے پھر وہ سب دیکھتے رہتے ہیں اور موقع دیکھ کر کے پھر وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اپنی چیزوں کی آپ خود ذمہ دار ہیں, پیسے وغیرہ بھی سب تالے کے اندر رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں اپنے گناہوں کی معافی کے واسطے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں, گناہ کرنے نہیں آئے. لہذا گناہ تو مسجد کے باہر بھی حرام ہے, مسجد میں اور زیادہ حرام ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو معتکف مسجد میں آ کر کرتے ہیں, ان میں سے چند میں آپ کو بتلا دیں جو موٹے موٹے ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھو اس مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معتکفین کے واسطے ڈبے رکھ دیے گئے ہیں, جس میں ایک میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں روٹی کے ٹکڑے وغیرہ ڈالیں, اس میں وہی چیز ڈالنی چاہیے. روٹی بچ جاتی ہے، بعض وقت چاول بچ جاتے ہیں، بل تو روٹی چاول جو ہے نا ان ڈبوں میں ڈالنا اچھا نہیں، بلکہ آپ اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں اور اپنے گھر بھیج دیں یا کسی اور ضرورت ان کے پاس بھیج دیں، اس میں ڈالنا نہیں چاہیے، اصل حکم تو یہ ہے. لیکن چلو اگر کسی کے پاس بچ گئے ہیں، کوئی اور کھانے والا بھی نہیں ہے، کسی کو دینے کا بھی راستہ نہیں ہے، تو پھر اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کہے وہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ پاک نے ہمیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا. دنیا کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم سے کھایا نہیں جا رہا، دیکھو اسے کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم یہ ناشکری کریں، یہ ناجائز ہے. لہذا اس کو بے اکرامی کے ساتھ اور گندی حالت میں نہ ڈالیں، بڑے احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تاکہ وہاں سے وہ چیز اٹھا کر کسی جانور کو کھلائی جا سکے یا کسی اور انسان کو جو اس کی ضرورت کی چیز ہو اس کو کھلائی جا سکے. تو جس ڈبے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں روٹی کے ٹکڑے وغیرہ ڈالیں تو اسی میں ڈالیں، کچرے میں نہیں ڈالیں، اور اس میں بھی ڈالیں تو اکرام کے ساتھ ڈالیں، جیسے لپیٹ کر رکھیں، کاغذ میں لپیٹ دیں، ٹیشو میں لپیٹ دیں، تھیلی میں ڈال کر باندھ کر کے رکھ دیں، تاکہ وہ وہیں سے اٹھا کر بعد میں کسی کو دے دی جائے. اب بعض کیا کرتے ہیں، کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں. اب کچرا پھینکنے کا ہے، اس میں سے ان چیزوں کو الگ کرنا آسان نہیں ہے. جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، گنہ گار ہوگا. اور اس سے بڑھ کر یہ کرتے ہیں، یہ ڈبے اس لیے رکھے گئے کچرے میں کچرا ڈالو. اب یہ کچرا کھانے ہی کا ہوتا ہے، ہم پلیٹ میں کچرا بچ گیا، ہڈیاں ہیں، چھلکے ہیں یا اور کوئی چیز ہے، تب کیا کرتے ہیں، معتکف دھونے کے لیے جب وضو خانے میں جاتے ہیں نالی میں پھینکتے ہیں. آپ کو سب نالیاں صاف شفاف ملی ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کا فرض ہے کہ ان کو صاف شفاف ہی رکھیں. یہ ہمارے احباب صفائی پہ مامور ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے معاون تو بنے، ہم ان کو تنگ کرنے والے، ستانے والے نہ بنے، ورنہ یہ گناہ ہوگا اور گناہ کبیرہ، اور کسی بندے کو ستانا حرام ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. المسلم مسلم المسلموں نے من لسانی ویدی، مشہور حدیث ہے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ دوسروں کو نہ ستائیں. جو ہمارے احباب اور کارکنان یہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، رات دن ہماری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم راحت پہنچائیں گے یا ان کو ستائیں گے؟ ستانے کے لیے تو ہم نہیں آئے، راحت پہنچانے کے لیے آئے ہیں. راحت یہ ہے کہ جیسے انہوں نے نالیاں میں صاف دیے، ہم بھی صاف دیں، ہم صاف رکھیں. ایسے ہڈیاں، چھلکے اور سالن کے وہ اجزاء جو کہ کھانے میں نہیں آتے، وہ نالی میں نہ پھینکیں، پہلے ان کو صاف کر کے کچرے دانی کے اندر ڈالیں، ڈسٹ بین میں ڈالیں پہلے، پھر اس کے بعد اپنی پلیٹ جا کر کے دھو لیں. تو وہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اوپر صابن رکھنے کی جگہ ہے، تو اپنی صابن اپنی صابن دانی میں آپ رکھیں. بعض لوگ جو ہے صابن وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ دھونے کا صابن بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور کپڑے دھونے کا، برتن دھونے کا صابن بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جس سے اوپر کا حصہ گندا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو گھن آتی ہے، اور صاف کرنے والوں کے لیے، کارکنان کے لیے بڑی تکلیف دہ صورت حال ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک موتقف تو نہیں ہے، سینکڑوں تو موتقف ہیں. اب اگر دو چار بھی یہ حرکت کریں گے تو وہ پوری جگہ گندی ہو جائے گی، اور صابن پھیل جائے گا اور گندگی پھیل جائے گی، جس سے دوسروں کو بھی تکلیف، ان کو بھی تکلیف. تو بھائی آپ یہاں پر ستانے نہیں آئے ہیں، خدمت کرنے آئے ہیں. آپ مخدوم بن کر نہیں آئے ہیں، خادم بن کر کے آئے ہیں. پھر خادم بن کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے گی انشاءاللہ، بڑے بن کر کے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملنا مشکل ہے. کیونکہ دوسروں کو تکلیف دینے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تب بھی توبہ مکمل نہیں ہوگی، جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگو جس کو آپ نے ستایا اور پریشان کیا. لہذا صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے خیموں کے اندر بھی صفائی کا خیال رکھیں، اور وضو خانے میں بھی صفائی کا خیال رکھیں، بیت الخلاؤں میں بھی جائیں تو وہاں صفائی کا خیال رکھیں، وہاں بے ڈھنگا پن اختیار نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی گندگی وہاں نہ پھیلائیں. تو نالیاں صاف رکھیں، جتنے بھی خیمے ہیں سب صاف رکھیں، اور کچرے دانی میں ڈالیں، ہڈیاں وغیرہ اسی میں ڈالیں، کھانا اگر بچ گیا ہے، روٹی بچ گئی تو احترام سے، اکرام کے ساتھ اس کو دوسرے ڈبے میں ڈالیں جس میں لکھا ہے، یہ ہے اس کی پابندی کریں. اگر آپ کا کھانا بچ جائے تو اپنے گھر بھیج دیں، یا دوسرے حضرات کو دے دیں جو ضرورت مند ہو. اسی طرح یہ مسجد کے ہمارے پاس امانت ہے, یہ پوری مسجد امانت ہے, کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے یہ. ہم یہاں پر امانت کا خیال رکھتے ہیں. خیانت کیا ہوگی کہ بلا وجہ ہم نے پنکھا چلایا, بلا ضرورت ہم نے لائٹ چلائی اور پھر اس کو ایسے ہی چلتا ہوا چھوڑ دیا. جیسا کہ اکثر ہر سال معتکفین کی یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ پنکھا چلانے تو ان کو آتا ہے, بند کرنے نہیں آتا. لائٹ جلانی تو آتی ہے, بند کرنے نہیں آتی. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. یاد رکھو یہ خانہ خدا ہے, یہ امانت ہے, اس کا ادب ہے, اس کا احترام ہے. لہذا بلا ضرورت بجلی چلانا, استعمال کرنا, چاہے پنکھے کی صورت میں ہو چاہے لائٹ کی صورت میں, ناجائز ہے. ضرورت کے مطابق اجازت ہے, ضرورت کے مطابق اجازت ہے. جتنی ضرورت ہو آپ پنکھے چلائیں, جتنی ضرورت ہو آپ لائٹ استعمال کریں, اجازت ہے. لیکن بلا ضرورت یہ اسراف ہے, یہ تبذیر ہے, جو شیطان کا کام ہے. تو ہم شیطان کا کام کرنے آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ بھائی بقدر ضرورت آپ بجلی استعمال کرو, آپ کی طرف سے کوئی بجلی کا پنکھا اور کوئی لائٹ بلا ضرورت چلنے نہ پائے. لہذا اپنے خیموں کے اندر باہر کے لائٹ پنکھوں کا خود خیال رکھیں. جب آپ کھولیں تو بند کرنے بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور بھی کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی بلا ضرورت پنکھا چل رہا ہے, کوئی موت کی بند کرنا بھول گیا ہے, تو آپ بند کر دو, اس کا خیال رکھو. اس طریقے سے اگر بلا ضرورت آپ نے مسجد کی بجلی ضائع کی تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی, آپ پر اس کی ذمہ داری ہوگی, آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. لہذا اس کا بدل دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی. اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں کس لیے آئے ہیں, 10 دن ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ تو بھائی یہاں پر ہم 3 کاموں کے لیے آئے ہیں, 3 کاموں کے لیے آئے ہیں. نمبر 1, یہاں دن رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور عبادت بالکل عام ہے, جس میں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے, تسبیحات بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, نوافل بھی ہیں, اور قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے, تراویح بھی ہے. جتنی بھی عبادتیں ہم یہاں اپنے اختیار سے کر سکتے ہوں کریں, اور زیادہ سے زیادہ کریں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رکھیں. اس میں خاص طور سے ایک عبادت ہے دعا کی, کہ الدعاء مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس دعا کو ہم بطور خاص یہاں مانگنے آئے ہیں, جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگیں, اپنے مغفرت کی دعا کریں. یہ خاص دعائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی, اپنے والدین, اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعائیں کریں, دنیا اور آخرت کی عافیت مانگیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا کی رٹ لگا لیں. تو دعا خاص طور سے یہاں پہ مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں. اور رمضان شریف کے مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, اور آخری عشرہ تو بہت ہی زیادہ دوزخ سے آزادی کا ہے اور مغفرت کا ہے, بخشش کا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. روزانہ افطار کے وقت پورے رمضان 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں, اور رات میں 6 لاکھ آدمی دوزخ سے بری ہوتے ہیں. تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ہم بھی انشاءاللہ بری ہوں گے. ہر رات رمضان شریف کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم توبہ قبول کر لیں, کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو ہم اس کی بخشش کر دیں, کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی دے دیں, کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں, کوئی صحت مانگنے والا ہو تو اس کو صحت دے دیں. سرکاری اعلان ہو رہا ہے اور ہر رات ہو رہا ہے, تو اس کو اعلان سے فائدہ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر خوب دعائیں کریں. اس سلسلے میں ایک کتاب آپ کی خدمت میں ابھی پیش ہوگی, اس کا نام ہے دعائیں والحانہ. اس میں اردو میں دعائیں ہیں, جو مناجات مقبول کی دعاؤں کا اردو میں آسان ترجمہ ہے. چونکہ سب لوگ عربی نہیں جانتے, اور جو عربی نہیں جانتے عربی دعائیں ان کو مانگنا آسان بھی نہیں ہے. بس جو 2-3 دعائیں آسان سے رٹی ہوئی ہیں وہ تو مانگ لیتے ہیں, باقی اور جو دعائیں حضور نے مانگی اور عجیب عجیب مانگی ہیں, ایسی ایسی مانگی ہیں کہ کوئی بھی نہیں مانگ سکتا حضور کے علاوہ بھی. حضور نے ہمارے واسطے ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ ہر دعا ایسی ہے کہ ہماری دل کی آواز ہے. لہذا وہ دعاؤں ان میں سے خاص خاص دعاؤں کو اردو میں ترجمہ اس میں کیا گیا ہے, اور اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم اعتکاف میں اس دعاؤں کو مانگتے رہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے خیمے میں قبلے کے طرف بیٹھ جائیں اور اس دعا کو یوں ہاتھ میں لے لیں اور لے کر کے بس پڑھتے جائیں اور مانگتے جائیں. بس اس طریقے سے اس طرح پڑھتے جائیں مانگتے جائیں پڑھتے جائیں اور مانگتے جائیں. بس یہ ہوگا ان شاء اللہ. ایک تو یہ کتاب ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگی. دوسرے یہ کہ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا بھی کریں کم ہے. سہولت کے لیے, آسانی کے لیے, نظم و انتظام کے لیے میں ہر سال یہ بتا دیا کرتا ہوں کہ وہ تین کاموں میں سے ایک کام کرنے کی کوشش کریں, تین میں سے ایک کام کرنے کی کوشش کریں. یا تو پانچ قرآن شریف ختم کر لیں, صرف پانچ قرآن شریف بس. وہ دن رات میں ہو سکتے ہیں, دن رات آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں گے تو پانچ قرآن شریف ختم ہو سکتے ہیں. تو یا تو یہ کر لیں, یا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پورا کر لیں, گن کر باقاعدہ. اور گننے کے لیے آپ کو تسبیح بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دی جائے گی. اس تسبیح پہ گن گن کے اپنے پاس نوٹ کرتے رہو تو 10 دن میں 70,000 کلمہ آسانی سے ہو سکتا ہے. یا درود شریف 70,000 مرتبہ پورا کر لیں, اور اس کے لیے چھوٹا درود شریف بھی کافی ہے, وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی. اور ایک مسواک بھی ان شاء اللہ آپ کو دی جائے گی. مسواک کے فضائل بہت ہیں جو آپ نے پڑھے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ جو عمل مسواک کرنے کے بعد کیا جاتا ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے. بغیر مسواک کے 1 گنا یا 10 گنا, اور وہی عمل اگر مسواک کرنے کے بعد آپ کریں گے 70 گنا اس کا ثواب ملے گا. نماز ہوگی تو 70 گنا ہوگی, تلاوت بھی 70 گنا, ذکر بھی 70 گنا, ہر نیک عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے مسواک کے بعد, جو مسواک سے تعلق رکھتا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں. ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کرنے کی پابندی کرے گا اس کے انتقال کے بعد زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا, اور آخر وقت میں کلمہ زبان پر آنے کی خاص فضیلت ہے جو حدیث کے اندر تو مشہوری ہے کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا. اس کی تشریح میں حضرات محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ یا کوئی اور اللہ کا نام ہوگا تو اس کا حساب نہیں ہوگا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر کسی کا آخری کلمہ زبان پر کلمہ نہ ہوا یا کوئی اور کلمہ بھی نہ ہوا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے. چاہے تو وہ بغیر حساب کے معاف کر دیں اور چاہے تو اس کی پکڑ فرما لیں. تو مسواک پابندی سے کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو اس کی پابندی کرے گا انشاءاللہ اس کا انتقال کے بعد زبان پہ خود بخود کلمہ آ جائے گا انشاءاللہ. اتنا بڑا فائدہ ہے, تو بہت بڑا فائدہ ہے بھائی, بہت بڑا فائدہ ہے. اس میں ایک چھوٹا شعر سنا دوں گا پھر ختم کروں گا انشاءاللہ. مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا, مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا, مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا. مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا, مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا. اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا, اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا, لب پہ دمِ اخیر تیرا نام آ گیا. اس لیے بھائی اب آپ حضرات بیٹھے رہیں, یہ مسواک بھی آپ کو دی جائے گی اور دعائے والیانہ بھی آپ کو دی جائے گی, ایک تسبیح بھی دی جائے گی انشاءاللہ. بس آرام آرام سے لے لیں, بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر کے ہم اٹھیں گے. سب ساتھی جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں اور شروع کر دیں بھائی, اور بیٹھنے والے بڑے آرام سے لینا شروع کر دیں.
عبد الملک صاحب کے بیٹے نے پرچی
ہمارے دارالعلوم کے قدیم استاد اور استاد القرا حضرت قاضی عبد الملک صاحب دامت برکاتہم عرصے سے صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے دعا صحت کی درخواست کی، آپ سب ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور دارالعلوم میں اور جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے متعلقین میں اور جو مسلمان دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، بچے بوڑھے، عورتیں بچے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔
پوچھ رہے کہ وہاں جو بیت الخلاء میں وضو کے لیے فرمایا آپ نے کہ وضو کر سکتے ہیں، تو اگر صرف ہاتھ دھونا ہو تو وہ
صرف ہاتھ نہیں دھو سکتے؟
اچھا،
ہاں بھائی ذرا یہ بھی سمجھ لیں بھائی، وہ میں نے مغرب سے پہلے یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ وضو بیت الخلاء میں اگر اپنی ضرورت سے جائیں تو پھر وضو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کریں، وہاں پر جو بیسن ہے وہاں وضو نہ کریں، لیکن اگر کوئی وضو کر لے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن عام طور پر عام مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد بیسن پر خالی ہاتھ دھوتے ہیں، ہے نا یہ عام عادت، اگر کوئی خالی ہاتھ دھوئے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کو سب حضرات یاد رکھیں، بیت الخلاء سے استنجا سے فارغ ہو کر کے باہر آنے کے بعد بیسن پہ کھڑے ہو کر ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی وہاں پر اعتکاف اگر کوئی معتکف وہاں ہاتھ دھوئے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، پورا وضو کرے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، پورا وضو کرے گا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن خالی ہاتھ دھونے کے لیے وہاں کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ مسجد میں آ کر وضو کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس بات کو بطور خاص یاد رکھیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ضروری مسائل ہم لوگ پڑھیں اور سمجھیں، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو آگے سمجھ لیں۔ آئندہ بھائی پہلے سے کھولوا کھول کے لانا چاہیے، پھر الجھ جاتی ہیں۔ آگے آگے چلو بھائی، جلدی جلدی چلو، شاباش، راستہ بھی دیتے جاؤ بھائی، ساتھی آ رہے ہیں، ساتھ راستہ بھی دیتے جائیں۔ بس وہ دعا کر لیتے ہیں، پھر جو حضرات جن کو نہیں ملی وہ بعد میں لے لیں، مختصر دعا کر لیں گے۔ اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم، بڑا آپ کا انعام، بہت ہی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم سب کو رمضان شریف کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ اس کو آسانی سے سنت کے مطابق یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو فاسد ہونے سے بچانا، یا اللہ اس کو فاسد ہونے سے بچانا، یا اللہ اس کو فاسد ہونے سے بچانا، یا اللہ ہمیں تیقظ اور بیداری عطا فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما، اپنے اعتکاف کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا رحم الراحمین اس کو بہت ہی زیادہ خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسجد میں مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے یا اللہ ان کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اور ہمارے والدین ہمارے اہل عیال کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما. ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اس ماہ میں روزانہ آپ لاکھوں آدمی دوزخ سے بری فرما رہے ہیں، ہمیں بھی ان میں رقم فرما، ان میں ہم کو بھی شامل فرما، ہماری اولاد و نسل کو بھی شامل فرما، جتنے احباب نے دعا کے واسطے کہا ان کو بھی شامل فرما، جو جو حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنیں یا اللہ ان کو بھی دوزخ سے بری فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. اعتکاف کے فضائل ہم کو عطا فرما، تراویح کے روزے کے ثواب ہمیں عطا فرما. یا اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، درود شریف کی توفیق عطا فرما، نوافل کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع ہو کر دل و جان سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین. رحمتہ اللہ علیہ.